أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اسی دنیا کے اندر یہ شعور دیا، یہ معرفت دی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در سے وابستہ ہو سکیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر، ان کے نظریے، ان کی رہنمائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ سینکڑوں سال کے فاصلے کے باوجود اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت نصیب کی، سید الشہداء کے فرش عظام میں شریک ہونے کی سعادت نصیب کی. اربعین کے ایام انتہائی قریب ہیں، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے، بلکہ دسیوں لاکھ لوگ اپنے دلوں کے اندر یہ آرزو رکھے ہوئے ہیں کہ کاش اس سال بھی سید الشہداء کے روضے کی طرف بڑھ رہے ہوتے، اس عظیم الشان حرکت کا حصہ ہوتے جس کو ہم مشی تعبیر کرتے ہیں. اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ خداوندہ جو لوگ اس عظیم الشان حرکت کا حصہ ہیں اور اس سال بھی مشی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خدایا ان سب کو صحت و سلامتی، مزید توفیقات نصیب فرما، اور جو اس سال محروم رہ گئے ہیں خدایا تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا، جلد از جلد اس مشکل بیماری کو اس معاشرے سے برطرف فرما. انشاءاللہ سید الشہداء کی عزداری کے صدقے میں، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحمداللہ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود اور ناقابل مقایسہ مشکلات کے باوجود، یعنی جس ظاہر ہے کہ جس بیماری کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تاریخ بشریت میں کبھی ایسا کوئی سانحہ ایک ساتھ اس طرح سے انجام پایا یا نہیں پایا، بظاہر تو نہیں ہوا کہ پوری دنیا اس طریقے سے مبتلا ہو گئی. تو ممکن ہے کسی کی نظر میں یہ بہت سخت وقت ہے، اور ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگ مرے ہیں، آسان نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب انسان اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے کہ جو انسانیت کے ایک خاص حصے کے اندر پیش آ رہی ہے، تو اس سے ان تمام مشکلات کو جھیلنے کے لیے ایک نئی انرجی مل جاتی ہے. یعنی اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ پریشانیاں، مشکلات، جنگ، مسائل کب تاریخ بشریت میں نہیں تھے، یہ تقریباً ہمیشہ رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انٹینسٹی کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس وقت بھی کچھ جگہوں کے اوپر جنگ باقی ہے اور چل رہی ہے، لیکن اگر انسان اس شعور کو دیکھتا ہے کہ جو دنیا کے اندر حق کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر اہل بیت کی فکر کی طرف بڑھنے کے لیے جو شعور جاگ رہا ہے لوگوں کے اندر، یہ بہت زیادہ پرومسنگ ہے، اس سے بہت زیادہ امید بن رہی ہے. اور الحمدللہ یہ جو سید الشہداء کی نہضت ہے اور سید الشہداء کی 40 میں لوگوں کا شریک ہونا ہے، اس نے حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو خود بخود ان کے وارث کی تشریف آوری کے لیے تیار کر دیا. گویا ہمیں وہ منظر دیکھنے کو ملے کہ جو ہماری روایات مثلاً 1400 سال پہلے بیان کر رہی تھیں کہ دیکھو ایسا ہوگا، اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. اور آج سے اگر میں عرض کرتا ہوں 20 سال پہلے بھی اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، ظاہر ہے ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا، فکر میں بھی نہیں تھا، لیکن اب احساس کر رہے ہیں. مثلاً ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مجھے یاد ہے کہ یہ روایت ہم اپنے طالب علمی کی ابتدا سے پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کیسے پاسبل ہے. اس میں لکھا کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے سلام اللہ علیہ، اللہ ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو بیان کیا کہ امام ایک جماعت اقامہ کریں گے، اور وہ جماعت نجف سے لے کر کربلا تک اکٹھی جماعت ہو رہی ہوگی. اب تصور کیجئے 40 سال پہلے، 25 سال پہلے کوئی روایت پڑھے کہ کوئی جماعت ہوگی کہ جس کی ایکسٹینشن اراؤنڈ 70 کلومیٹرز، قابل تصور نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے اسی زندگی کے اندر چند سالوں کی تبدیلی میں یہ منظر دیکھنے کو نصیب کر دیا. اب سمجھ میں آتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے، شاید آج تک نہ ہوا ہو، لیکن اب جب دیکھتے ہیں ہاں بالکل ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور اس طریقے سے دنیا تبدیل ہوئی ہے. البتہ عرض کرتا چلوں اور اپنے موضوع سے نزدیک بھی لے آؤں، وہی کہ یہ جو اتنی عظیم الشان تبدیلیاں آپ رونما ہوتی دیکھ رہے ہیں، عراق کے اندر مثلاً کتنی بڑی سازش کی گئی داعش کے ذریعے سے لائے گئے، اور کیا کیا مظالم، انسانیت سوز مظالم تھے جو اس لا الہ الا اللہ لشکر کفر کے ذریعے سے انجام پائے. ایک ایک دن میں ہزاروں جوان مار دیے گئے، اور جو کچھ ان علاقوں میں ہوا اس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو کہ یہ بھی انسانیت کا حصہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، کچھ جانبازوں نے جن کو واقعاً اردو میں جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں سرفروش، جنہوں نے اپنے سروں کو بیچ دیا اللہ کی راہ میں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے. اور الحمدللہ رب العالمین، عراق کی سرزمین کو، شام کی سرزمین کو ان بدبختوں کے داعش کے شر سے محفوظ کر لیا. یہ جو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہوتی ہیں، ان کامیابی کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں. وہ جو محرکات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا تعلق پولیٹکس سے ہو تو وہ کہے کہ بھائی یہ پولیٹیکل سچویشن ایسی ہو جاتی ہے. ممکن ہے کسی کا تعلق آرمڈ سیلز سے ہو، مثلا اسلحے کی خرید و فروش سے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسلحہ وہاں بکا تھا، یہ اسلحہ یہاں بکا تھا، یہ موومنٹ ہوئی تھی، اس وجہ سے یہ کام ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں پارٹ آف دا ایونٹ تو ہو سکتی ہیں لیکن یہ ریزن نہیں بنتی. اور ریزن کیا بنتی ہے؟ ریزن بنتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ, انسانوں کی تبدیلی, انسانوں کا اپنے بہتر کمال کی طرف پہنچنا. تو مثال کے طور پر اگر قاسم سلیمانی جیسے لوگ نہ ہوتے ظاہر ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہونی تھی, اور ان کے اطراف میں موجود جو مجاہدین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے, وہ جن کو میں نے عرض کیا سرفروشان دین, جنہوں نے اپنے سروں کو دین کی خاطر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا, ان لوگوں نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں ایجاد کی تھیں. اور یہ جو اندر کی ڈیولپمنٹ ہے یہ باہر انسانوں کو کامیابی دلا رہی ہوتی ہے. جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے, اپنے نفس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے, باہر تبدیلی نہیں آتی. تو یہ جو کچھ دنیا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بحمدللہ رب العالمین, جمہوریہ اسلامی کے ذریعے سے, مخلصین دین کے ذریعے سے, مراجع کرام کے ذریعے سے, مجاہدین کے ذریعے سے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اندرونی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. اور وہ چیز جس کی طرف میں اور آپ دعوت دیے گئے ہیں امام کی نصرت کے لیے, وہ بھی یہی ہے, سب یہی ہے. شروع سے لے کے آخر تک دین کیا ہے؟ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, یہ دین ہے. آپ اور میں جتنا بھی مختلف سرگرمیوں کے اندر مشغول رہے ہیں, مراسم کے اندر, اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے, ہمارے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ آیا ہم بہتر انسان بن رہے ہیں؟ اگر ان پیرامیٹرز پہ جن پہ دین کہتا ہے کہ ہاں بہتر ہو رہے ہو وہ ہمارے اندر آ رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, نعم المطلوب, یہی چاہیے تھا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ سب کچھ ہو رہا ہے, میری پی ایچ ڈیز بڑھ رہی ہیں, میری رائٹنگز بڑھ رہی ہیں, میری اسپیچز بڑھ رہی ہیں, کانٹیکٹس بڑھ رہے ہیں, اور بظاہر میری پروڈکٹیوٹی ایکٹیویٹیز بڑھے چلی جا رہی ہیں, لیکن اللہ سے میرا رابطہ نہیں بڑھ رہا, خدا متعال کے حضور میرا تضرر نہیں بڑھ رہا, خدا متعال کے حضور میرے دل کی توجہ نہیں جا رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے. اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو رہا ہو کہ میں جو مولانا مکارم الاخلاق دعائے مکارم الاخلاق کے اندر ارشاد فرمایا تھا میں اس کے بالکل برخلاف چل رہا ہوں. امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا خدا جتنا لوگوں کے درمیان میری عزت بڑھا مجھے اپنے نفس کے اندر اتنا ہی حقیر کر دے تاکہ میں تیرے سامنے تیرا پرہیزگار بندہ بنوں. تو میرا اپنے خیال ہے جتنا بھی میں طالب علمی میں وقت گزار چکا ہوں اس کے اندر دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بہت کم لوگ اس پوائنٹ کو سمجھ پا رہے ہیں کہ اصل دین کہاں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ایکٹیویٹیز دین ہے, دین کی ریالٹی ہے. یہ دین کی ریالٹی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک انر ڈیولپمنٹ ہے, وہ دین کی ریالٹی ہے جو اگر مس ہو جائے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے پھر سب کچھ ہو جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ بھی بڑا ایک عجیب پوائنٹ ہے, اللہ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ذریعے سے کوئی پازیٹو کام انجام پا جاتا ہے, بندے کو نصیب نہیں ملتا, یہاں تک بھی ہوتا ہے. آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہوگی کہ کچھ لوگ آخرت میں کسی سزا کی طرف بھیجے جا رہے ہوں گے اور لوگ ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کی وجہ سے کچھ نیک کام کر پائے اور انہوں نے خود عمل نہیں کیا تھا اس پہ, تو وہ سورس بنے تھے کہ ان کے ذریعے سے کچھ نیک کام انجام پائے لیکن خود ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بہت خطرناک روایت ہے اگر اس روایت کو اسی انداز میں دیکھا جائے. البتہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے, لیکن بہرحال جو ظاہری طور پر مفہوم نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اچھائی پھیلی لیکن وہ لوگ اچھائی اپنے اندر داخل نہیں کر سکے. اور یہاں پر ایک اور مفہوم بھی آتا ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں 5 سال تک 10 سال تک کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہوں اور اس کا بڑا اچھا رزلٹ مل رہا ہوتا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ میں اس کو سسٹین نہیں کر پاتا. کیوں سسٹین نہیں کر پایا؟ کسی بھی وجہ سے، مثلا ایک پوائنٹ یہ ہے، میں نے اپنی نیت پہ محنت نہیں کی تھی، نیت پہ محنت نہیں کی، پانچ دس سال اچھا چلا، کام اچھے ہو رہے تھے، لیکن چونکہ نیت پہ زیادہ محنت نہیں کی تھی، ایک کریٹیکل ٹائم پر آ کر نعوذ باللہ تعالی میرے اندر خرابی آنا شروع ہوئی، اور میں اس خرابی کو نہیں سنبھال پایا، میں اس خرابی کو نہیں سنبھال پایا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو میں نے پہلے دس سال کام اچھا انجام دیا تھا، اس کے ریزلٹس نکل رہے ہیں، میں اس کا پارٹ نہیں ہوں. بہت ہوا ایسا، بہت زیادہ ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کے اوپر ایک فورس امپلیمنٹ ہوتی ہے، ایک پریشر آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کچھ اچھے کاموں کو اچھا دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں ایک پازیٹیو اوپینین بنانا شروع کر دیں، اور وہ ایک اوپینین آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ میں اچھا رہوں گا، میں اچھا رہوں گا، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی وہ پھر آپ ہی کے لیے نقصان دہ بننا شروع ہو جائے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تربیتی اعتبار سے، البتہ میں کہاں تربیتی اعتبار سے کوئی پوائنٹ عرض کروں، لیکن بہرحال ایک جو دوست بتاتے ہیں اور خود میں نے زندگی میں ایک دو تجربے کیے، اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. انسان کو اپنی ریالٹی کو سمجھنے کا موقع کب ملتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارتے رہتے ہیں، پھر ایک سرٹن ٹائم کے اوپر جا کر اچانک گویا ایک نئی چیز فلپ ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اور ان کو کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بعض اوقات افسوس بھی کرتے ہیں کہ کافی دیر لگ گئی سمجھنے میں. آیت اللہ قراتی نے، مجھے یاد آتا ہے شاید 1985 میں، ہاں میں مدرسے میں نیا نیا آیا تھا، آیت اللہ قراتی اس وقت مدرسے میں آئے. یہ ایران کا ایک شہر تھا، چھوٹا سا شہر تھا خوانسار نام کر کے، تو میں وہاں پڑھا کرتا تھا. آیت اللہ قراتی اس وقت بھی کافی مشہور تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں واقعا جن کی زندگی کو خدا نے عجیب برکت دی ہے. یعنی تصور کیجئے کہ 84-85 سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین درس قرآن دیتے ہیں اور اخلاقی مسائل بیان کرتے ہیں. تو تشریف لائے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ اپنی نیت کے خالص ہونے کے اوپر انہوں نے بہت محنت کرنا چاہی، کہیں پہ پڑھا سنا توجہ نصیب ہوئی، اور کہنے کے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنی نیت کے خالص ہونے کے اوپر بہت محنت کروں گا چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کہنے کے کہ مجھے ایک ذریعہ سمجھ میں آیا، میں مشہد گیا مولا کے روضے کے اوپر، اور مولا کے روضے کے اوپر جا کر میں نے امام سے عہد کیا کہ مولا میں ایک سال تک تبلیغ کروں گا، کوئی ایک سکہ نہیں لوں گا کسی سے، اور آپ سے میری التجا ہے کہ آپ میری نیت کو خالص فرما دیں. یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ایک سال تک انسان زندگی کا لگائے اور مثال کے طور پر کوئی مادی رزلٹ نہ لے، اور امید کیا ہو؟ امید یہ ہو کہ خدا انشاءاللہ نیت خالص کر دے. اتنا امپورٹنٹ کام اور اتنا مشکل کام ہے یہ. کہنے گئے کہ میں کئی مہینے اسی طریقے سے تبلیغ کرتا رہا، پھر مشہد ہی میں انہوں نے شاید سنایا کہ مشہد ہی کے اندر تھا، جب میں کہیں تبلیغ کرنے داخل ہونے لگا مدرسے کے اندر گویا، یا کوئی جگہ تھی، تو وہاں پہ کسی طالب علم نے مجھے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں، اور اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، اور وہ اسی طرح چلتا رہا. تو کہنے گئے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ بھائی اس نے اگر مجھے نہیں دیکھا تھا تو نہیں دیکھا تھا، کوئی بات نہیں، لیکن جب دیکھ لیا تھا تو اس کو تھوڑا بہت رسپیکٹ دینی چاہیے تھی میری، بالآخر میں اس کے مدرسے میں آ رہا ہوں، اس کو ابھی درس اخلاق دوں گا، تھوڑا بہت تو اس کو توجہ دینی چاہیے تھی. تو کہنے کہ یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میں نے بہرحال اس وقت توجہ نہیں دی اور درس وغیرہ دیا. پھر جب رات ہوئی اور میں اپنے کاموں کو ریویو کرنے لگا، تو اچانک میرے سامنے یہ واقعہ آیا کہ اوہو، اس واقعے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری نیت ابھی خالص نہیں ہوئی ہے، ابھی میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے کیا دیتے ہیں. چاہے ایک رسپیکٹ ہی صحیح، چاہے ایک توجہ ہی صحیح، اس کا مطلب ہے میری نیت میں بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، میں ابھی خالص نہیں ہوا، کہنے کہ مجھے بہت افسوس ہوا بھیا کہ میری نیت ابھی تک خالص کیوں نہیں ہوئی. پھر ایک عارف کے پاس گیا، انہوں نے کسی عارف کا نام لیا، مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا ان کا نام کیا تھا، 85 کی کہانی. کہنے کہ میں ان کے پاس گیا، ان سے جا کے بات کی اور یہ واقعہ سنایا. کہنے کہ جب میں نے واقعہ سنایا تو وہ اس سے پہلے کہ مجھے کچھ کہتے اور سناتے کہ تم یہ کرو یہ کرو، وہ رونے لگے. کہنے گے کہ وہ اتنا روئے کہ میں بھی رونے لگا، اور میں سمجھ گیا کہ یقیناً اللہ کی یاد میں کوئی پوائنٹ ہوگا اس میں. اس کے بعد انہوں نے جب اس مرحلے سے گزر گئے تو آغا خراتی سے کہا کہ خراتی، تمہاری زندگی ابھی اتنی نہیں گزری اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، مجھ جیسے کو اس بڑھاپے میں سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں، مجھے رونا اس پہ آ رہا ہے. تم ابھی عمر ہے تمہاری، 85 کی بات ہے، اگر آیت اللہ خراتی 85 میں، بلکہ ظاہر واقعہ تو اس سے پہلے کا ہی ہوگا، اپنی نیت پہ اتنی توجہ دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم اب تک پہنچتے پہنچتے کہاں آ گئے ہوں گے. تو کہاں آتے ہیں، کہاں وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ انسان کو اپنے بارے میں کچھ ریالٹیز پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، اور اصل میں نے یہ موضوع کیوں لیا ہے، جبکہ مثال کے طور پر آج کل 40 کے معاملات چل رہے ہیں، بیماریوں کے معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو پرابلمس چل رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا سوشل ٹاپک ہونا چاہیے. یہ تربیتی پوائنٹ کیوں اس موقع کے اوپر لیا گیا، کیونکہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ جتنی تبدیلیاں آتی ہیں یہ ان لوگوں کے ذریعے سے آتی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہے. باقی کیا ہوتا ہے، باقی فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں، باقیوں کا رول اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وجہ سے وہاں پہ ہوتے ہیں. وہ جو اصل میدان کو مارنے والے لوگ ہیں، وہ جو اصل میدان کے اندر کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر محنت کی ہے، اور وہ کامیابی عظیم الشان کامیابی ہے. تو وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، خاص اللہ کی دیوی توفیق. اب کسی نے مجھے ایک دفعہ سوال کیا کہ مولانا وہ جو آیت آغا قراتی مشہد گئے تھے امام کے سامنے، وعدہ وعید کیا تھا، اس کا کیا ہوا پھر، اس نے بھی نیت کو صاف نہیں کیا، اب اسی کی وجہ سے تو یہ توجہ نصیب ہوئی ہے، ورنہ یہ توجہ کسی نصیب ہوتی ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں اپنی اصلاح کروں، اور ایسی اصلاح کروں جو واقعا مجھے اللہ کے نزدیک سرخرو کر دے اور خدا متعال کے کاموں کے اندر مجھے استعمال کروا لے، تو یہ کیسے ہوگا؟ خاص توفیق اللہ کی طرف سے. واقعا خدا متعال کسی کو توفیق نصیب کر دے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اسے محنت کہاں کرنی ہے، ایک پوائنٹ. اور دوسرا ایک اور پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا، اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم حج کے اوپر کوئی کاروان لے کر گئے حج کے لیے، اور کہنے گئے کہ حاجی جو تھے وہ کافی لوگ ایسے تھے جن کو ہم جانتے تھے، تو نون لوگ تھے اور وہ کافی اچھے لوگ تھے. کہنے گئے کہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا تو دو حاجی کوئی جھگڑا کر رہے تھے، ایک حاجی دسترخوان کے اوپر کوئی جھگڑا کر رہا تھا. تو کہنے گئے کہ میں نے معلوم کیا کہ جھگڑا کس بات پر ہے، تو وہ کہنے گئے اتنا عجیب معاملہ تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا، اور جو کر رہا تھا وہ بہت شریف انسان تھا، بہت شریف آدمی تھا. تو کہنے گئے کہ میں نے دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسا کیوں ہوا. تو کہنے گئے شام کے وقت میں مثلا کچھ دیر کے بعد وہ شخص جو جھگڑا کر رہا تھا وہ آیا میرے پاس، کہنے گا آغا آپ نے دیکھا کہ آج دوپہر میں نے جھگڑا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا. کہنے گا آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ کہنے گا ہاں مجھے بہت افسوس ہوا. کہنے گا مجھے بھی بہت افسوس ہو رہا ہے، اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، میں آپ زندگی میں ایسا نہیں ہوں، اب کیوں ہوا ایسا؟ اور جھگڑا کس بات کے اوپر تھا؟ جھگڑا اس بات کے اوپر تھا کہ وہ دسترخوان کے اوپر جو لوگ چیزیں تقسیم کر رہے تھے ان سے لڑ رہا تھا کہ تم نے مجھے کیلا چھوٹا دیا ہے، باقی لوگوں کو کیلا بڑا دیا ہے. حاجی ہے. کہنے کا کہ میں ایسا آدمی ہوں نہیں، میں کیوں کیلے کے اوپر لڑوں گا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر حاجی بنا ہوا ہوں، میں بیوقوف کیلے کے اوپر لڑ رہا تھا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو آغا نے بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے اندر کچھ خرابیاں ہیں جن کی توبہ نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے نفس کے اندر پڑی رہتی ہیں اور اتنا نیچے چلی جاتی ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، روٹین میں ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب ہم کبھی زیارت پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، خدایا میں پاکیزہ ہونا چاہتا ہوں، خدا عندہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، ایسے موقعوں پہ خدا عندہ متعال ایک سین کریٹ کرتا ہے تاکہ ہمیں نظر آ جائے کہ یہ برائی بھی اندر ہے، ابھی اس کا ابھی مقابلہ کرنا باقی ہے. تو انہوں نے کہا مت گھبراؤ، یہ غلط ہوا ہے، تمہیں خود بھی شرمندگی ہے اور خدا نے شاید اسی لیے کروایا تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر سے ان خرابیوں کو بھی نکال لو. یہ بھی ایک موقع آتا ہے، سختیوں کا موقع. جب انسان کسی سختی میں ہوتا ہے، کسی مشکل کے اندر ہوتا ہے، تو بعض اوقات خدا تعالیٰ اس مشکل میں ڈالتا ہے اس لیے ہے تاکہ یہ جو اندر کی پرابلمز ہیں یہ کچھ باہر آ جائیں. معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، چھوٹی چھوٹی سختیوں میں میں نے لوگوں کو عقیدے پہ شک کرتے دیکھا ہے، عقیدے کے اوپر شک کرتے ہوئے، چھوٹی سختیوں کے اوپر. تو وہ کیوں ہوا ایسا؟ اب بعد میں پریشان بھی ہوتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ کہ میں نہیں کہوں گا کہ مثلا میں اپنے آپ کو کہ بھائی میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، نہیں، ہو جاتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ ہمیں موقع دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے عقائد کے اوپر ریویو کرو، اپنے عقائد کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو، اس کے اوپر کسی یقین تک پہنچو. تو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے کسی بیمار کے لیے بڑی دعائیں کیں، وہ بیمار نہیں بچا، دنیا سے چلا گیا. آپ نے کسی سختی میں خدا عند مطالعہ سے کچھ چاہا اور وہ نہیں ہوا، تو آپ کے سامنے کوشچن آنا شروع ہو گیا، میں نے اتنی دعائیں مانگی، وہ دعائیں کیا ہوئیں، وہ قبول کیوں نہیں ہوئیں؟ تو عزیزان محترم، یہ سب زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور سب زندگی کا حصہ بن کے ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر تیار کرو، بہتر سے بہتر تیار کرو، تاکہ انشاءاللہ جب تم اپنی زندگی کے اس موقع کے اوپر پہنچو جو کربلا میں شرکت کیا نہ کرنا، شرکت نہ کرنا، اس کا جیسا کوئی موقع ہو، تو تمہارے پاس غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کل جو پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور میں بہت ہی مختصر پوائنٹ عرض کر رہا ہوں، ٹائم بھی بہت کم، کچھ اپنی طبیعت کی وجہ سے اور کچھ کیا کہنا چاہیے حالات کی وجہ سے کہ میں چاہتا ہوں اس کو کم وقت کے اوپر عرض کروں. کل جو پوائنٹ عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک انسان اس ڈیٹیچمنٹ تک نہیں پہنچے، کہیں نہ کہیں ویکنیس اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ اٹیچمنٹس کو ختم کرنا، یعنی مثال کے طور پر اگر اولاد ہے تو اولاد کو خدا کی خاطر پسند کرے، اور جب خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے تو قربان کر سکے. زندگی کی کوئی بھی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، تو وہ اس کام کو اللہ کی خاطر رکھیں، اور جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تو قربان کر سکے. اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں. بعض اوقات ہم لوگ بہت بڑی بڑی چیزوں کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی معاملات کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، میں بھی مثال عرض کروں گا، لیکن کچھ چیزیں نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہیں، اور شیطان اپنے کام کا، ہم سب کو پتہ ہے کہ استاد ہے، شیطان اپنے کام کا استاد ہے، یعنی جس چیز کو ہم نے کم سمجھا اور نظر انداز کر دیا، وہ ماسٹر پلانر آئے گا اور اسی کے اوپر انویسٹ کرے گا، اور اسی ویکنیس کو ہمارے اندر استعمال کرے گا. اچھا، اب تو شیطان جو دنیا کے نظام بنے وہ بھی شیطان سے کم نہیں ہے، کہ جناب علی اگر آپ کے اندر تھوڑی سی کوئی پوزیشن ہے اور تھوڑا سا آپ کا کوئی ایکٹیویٹی ہے، اور آپ کے سامنے کوئی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ میرا اور آپ کا ایک سائیکک انالیسس کرے گا، وہ میرا اور آپ کا ایک نفسیاتی تجزیہ کرے گا، اور اس نفسیاتی تجزیے کے اندر یہ دیکھے گا کہ بندے کی ویکنیس کہاں پر ہے۔ تو ممکن ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی گیدرنگ کے اندر گیا اور جو آبزرو کرنے والا تھا اس نے صرف اتنا کرنا ہے کہ میری آنکھوں کی موومنٹ کو آبزرو کرنا، میری آنکھیں کہاں جا رہی ہیں، دیٹس اٹ، اس کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اس بندے کی ویکنیس ہے، اور اس کے بعد اس نے اسی کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں جو آبزرو کیا جا رہا ہوں، میں جس نے اپنے اوپر محنت کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو میں نے کنٹرول کر لیا۔ مثال، کوئی مجھ سے کہے تمہارے لیے مرنا مشکل ہے، الحمدللہ مثلا میں نے محنت کی اپنے اوپر اور سید الشہداء کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی، مروں گا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، موت کا خوف میرے لیے ختم ہو گیا، الحمدللہ۔ تو بہت بڑا ایک معرکہ، موت کا خوف میں نے ختم کر لیا تربیت کی کوشش کے ذریعے سے، بحمداللہ۔ اچھا، کوئی یہ کہے کہ تمہیں پیسے میں انٹرسٹ ہے، تو مثلا فرض کر لیجئے کہ میں نے محنت کی کہ بھائی حضرت ابو ذر کا کردار کیسا تھا، حضرت سلمان فارسی کا کردار کیسا تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دنیا کی دولت کے بارے میں کیا کہا، اور الحمدللہ رب العالمین میں نے محنت کر کے اپنے اندر سے پیسے کی تما، پیسے کی لالچ، پیسے کی ہرس ختم کر لی، موت کا خوف ختم کر لیا، پیسے کی لالچ، پیسے کی ہرس ختم کر لی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ دیکھو میں نے دو بہت خطرناک حربے شیطان کے ختم کر دیے ہیں، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، شیطان مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ بعد اوقات آئے گا، اتنا سا ایک پوائنٹ ہوگا، اتنا سا ایک پوائنٹ، کیا پوائنٹ؟ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ وہ یہ کہ سب میری تعریف کرتے ہیں اور یہی میرے لیے ایک پوائنٹ بن گیا ہے اپنی اندر کی ایک ایروگنس کا۔ اچھا، وہ تعریف کس بات کی کرتے ہیں؟ تعریف اس بات کی کرتے ہیں کہ یہ بندہ بہت ہمبل ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، وہ یہ کہ میری تعریف ہو رہی ہو کہ میں ہمبل ہوں، ظاہر ہے کہ میں کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہ اس کی تعریف ہو رہی ہو کہ وہ بہت ہمبل ہے، اور وہ ہمبل ہے بھی، اور یہی پوائنٹ آف ایروگینس ہے کہ اب اس کو اس کی عادت ہے کہ میری ہمبلنس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور اگر وہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی ہمبلنس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، وہ اسے ہرٹ کرتا ہے، یہی اس کی ویکنیس ہے، شیطان اس پہ انویسٹ کرے گا، اس کے ذریعے سے اس کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اتنا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے۔ تو احسان محترم، آپ اور میں جب بھی اپنے اوپر محنت کر رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ کیوں محنت نہیں کریں گے، زندگی کا اصلی کام یہی ہے، اصلی کام یہی ہے کہ ہمیں اس چیپٹر کے اوپر محنت کرنی ہے، جب بھی اپنے اوپر محنت کر رہے ہوں تو جہاں بہت بڑی بڑی چیزوں کو، اٹیچمنٹس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، زندگی کی اٹیچمنٹ، دولت، پیسہ اور پتہ نہیں اولاد اور شہرت اور یہ تمام چیزیں، وہاں جا کے ذرا سا یہ دیکھتے رہے گا کہ بھائی وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پر میری زندگی اٹیچ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، کیوں میں اگنور کر دوں گا؟ شیطان اگنور نہیں کرے گا، وہ آ کے وہیں سے پکڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو مصیبت بننا شروع ہوگی وہ نعوذ باللہ تعالی انسان پہچان نہیں پائے گا۔ بڑے بڑے تاریخی ہمارے سامنے درس موجود ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک استاد ہمارے قم میں ہوا کرتے تھے، نام لینا شاید ضروری نہیں ہے، تو وہ انقلاب کے زمانے میں بہت ایکٹیو تھے اور انقلاب کے بعد بھی ایکٹیو تھے، ابھی بھی الحمدللہ کافی ایکٹیو ہیں، اور تہران میں بلکہ جو نماز جمعہ ہوتی ہے اس سے پہلے جو اسپیچز ہوتی ہیں اس میں وہ تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی، تو کافی ان کا الحمدللہ ایکٹیویٹی کا رول تھا۔ تو یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ اندازاً 1987 کا ہے، تو اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی، ایران عراق جنگ چل رہی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ انقلاب کے زمانے میں لوگوں کو دیکھتے تھے اور لوگ شہید ہوتے تھے، تو کہنے لگے کہ میرے دل میں بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، تو کہنے لگے اللہ سے میں بڑی دعا کرتا تھا، خدایا مجھے شہید کر دے، مجھے میں شہید ہو جاؤں۔ کہنے لگے جب انقلاب آیا اور انقلاب آنے کے بعد میں نے لوگوں کو تبدیل ہوتے دیکھا کہ بھئی وہ جب انقلاب آ رہا تھا تو اتنا انقلابی تھا، جب انقلاب آ گیا اور اس کے بعد اس کے کیریکٹر کے اندر نہیں معلوم کیا ہوا، تبدیلی رونما ہو گئی، اور وہ تبدیل ہوا، ایسا تبدیل ہوا کہ وہ جس کے پہلے اس کو دیکھ کر ہم کہتے تھے یار کتنا آئیڈیل بندہ ہے یہ اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہہ رہے ہیں بالکل تبدیل ہو گئے لوگ. بہت سارے لوگ ایسے نظر آئے جن کو دیکھ کر میں حیران ہوتا تھا. تو کہنے یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب میں خدا سے دعا کرتا ہوں، خدایا شہادت بہت دور کی بات ہے، تو مجھے مسلمان مار دے کہ میں اسلام کے اوپر مجھے موت آ جائے، یہ بھی بڑی بات ہے، چونکہ دنیا کے حوادث بڑے گندے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں لے جاتی ہے انسان کو. تو اسٹارٹنگ تو لگتا ہے بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن جب تھوڑا دور آگے جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہیں، ویکنیسز بہت زیادہ تھیں اور ان ویکنیسز کو کنٹرول نہیں کر سکے، اور ان کو نہ کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ تعالیٰ اس اچھے انجام کے بجائے کسی برے انجام تک پہنچ گئے. اور پتہ نہیں کتنی داستانیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی کہ بھائی یہ واقعی بہت مشکل کام ہو گیا. تو اب اس کو سمرائز کرتے ہوئے انسان کو فائنلی کیا کرنا چاہیے، ایک دو پوائنٹس عرض کروں گا اپنے لیے اور انشاءاللہ آپ بھی دعا فرمائیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب تک میری ٹاپ پریورٹی یہ نہیں بنی کہ مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا. ٹاپ پرائرٹی یہ بنے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، ہماری ٹاپ پرائرٹی کچھ اور ہوتی ہے. اگر کوئی شخص واقعاً اس تعلق کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کر لے، اس دنیا اور اس کے بعد والی دنیا، برزخ، اسپیشلی برزخ کو، اگر کوئی اس ریلیشن شپ کے اوپر بہت زیادہ محنت کر لے، اور اب کم از کم میرے ذہن میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر مجلس کے اندر، ہر مجلس کے اندر اس کو ذکر ہونا چاہیے، ہر لیکچر کے اندر اسے کہیں نہ کہیں بیچ میں آنا چاہیے. اگر کوئی اس ریلیشن شپ کے اوپر بہت اچھا غور کر لے، یہ دنیا اور برزخ کیا ہے، برزخ کیسے بنتی ہے، برزخ کیا بنتی ہے، تو خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ باقی چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ کام اس تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنا. اور میں ایک عجیب بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں، میں پیچھے بار بار اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی تبدیلیاں آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان پاکیزہ لوگوں کے اثر میں حاصل ہوئی ہیں، اور ان پاکیزہ لوگوں کے سکھائے ہوئے کو ہمیں دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا کہ یہ کیا سکھانا چاہ رہے تھے. کیوں امام خمینی نے اور رہبر معظم نے کہا کہ شہداء کے وصیت ناموں کو دیکھو، ان کے جملات کو دیکھو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعاً محنت کی تھی اپنے اوپر، اور اس کے ان کے محنتوں کے ریزلٹس کو میں اور آپ اب حاصل کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پر جب میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو ایک موقع کے اوپر اپنے طالب علمی کے دورانیے میں ایک جگہ کے اوپر پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ پوری دنیا بنی ہے چند انسانوں کے تزکیہ نفس کے لیے. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو پھر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے، اس سے امپورٹنٹ کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اے ٹو زی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تزکیہ نفس کریں. میں کہ یہ اگر اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پوری دنیا اس کے لیے بنی ہے، تو امام خمینی نے مثال کے طور پر اتنی بڑی جد و جہد کی، حکومت بنائی، اس وقت حیات تھے، اتنی بڑی حکومت بنائی، تو وہ اس پوائنٹ کو بتاتے کیوں نہیں اپنی اسپیچز کے اندر؟ اگر یہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو جب امام خمینی کی حکومت بن گئی ہے، ان کی اسپیچز تو پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور ایران تو یقیناً سن ہی رہا ہے، تو ان کو تو چاہیے کہ اپنی ہر اسپیچ کے اندر اس بات کو مینشن کریں، تزکیہ نفس کو. اور اب اللہ شاہد ہے، خدا شاہد ہے، اس کے بعد سے میں نے امام خمینی کی ہر تقریر کو اس انداز سے دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، کوئی تقریر امام خمینی نے نہیں کی مثلا چند منٹ کی جس میں یہ مینشن نہ کیا ہو، یہ پوائنٹ نہ آیا ہو. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اوہو، یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے میرے جیسے آدمی کی، وہ یہ کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل یہاں پہ تھا، اصل یہاں پہ تھا. تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ٹاپ پرائرٹی اسی کو بنانا ہوگا. ہر چیز کے پیچھے، بالکل ہر چیز کے پیچھے. یعنی مثلا اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو کیا اس وقت بھی میری ٹاپ پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ مجھے تزکیہ نفس کے ساتھ بزنس کرنا ہے؟ یس، تب میں کامیاب ہو پاؤں گا. تو مثال کے طور پر اگر میں کسی ٹریولنگ پہ جا رہا ہوں اور اس ٹریولنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، اور کیا اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے؟ بالکل اس وقت بھی یہی ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ میری زندگی کا کور ایشو ہے. اور آپ عزیزان محترم جہاں کہیں بھی تشریف فرمائیں اور اگر ان جملات کو سن رہے ہیں اور آپ نے زحمت اٹھائی یقیناً، تو پھر میں آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، وہ یہ کہ ہمیں نہیں معلوم خداوند متعال ہماری زندگی کے کتنے لمحات ہمیں اور فرصت دے گا اور مہلت دے گا. تو یہ جو سید الشہداء کے نام پر الحمدللہ رب العالمین اتنی بڑی دعوت ملی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین. آپ پہلی محرم سے مشغول ہیں اور اب اربعین کے نزدیک ہیں، کچھ ایام اور باقی ہیں. سید الشہداء کی دیوی اس دعوت کے اوپر غور کیجیے گا. اس سارا کا سارا معرکہ سید الشہداء کی شہادت کے ساتھ، شہید الشہداء کی دیوی بصیرت کے ساتھ، اور اس تمام واقعہ کربلا کی تفصیلات کے اندر جو چیز بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کیریکٹر، جس کے اندر کیریکٹر ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ ہے، جس کے اندر اس نفس کے اوپر محنت کا جذبہ ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین. آگے بھی ایسے ہی، آگے کا وقت بھی ایسے ہی کہ ان کے وارث تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک بار پھر تزکیہ ہوئے بے نفوس کو ایک موقع ملے گا کہ وہ آئیں، ان کی خدمت میں پیش ہوں اور اپنی شہادتوں کے ذریعے سے کچھ مقامات کو حاصل کر سکیں. البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی نفسانی تربیت کو، تزکیے کو اس جگہ تک پہنچا لیا ہوگا کہ شاید اب مرنا ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا ہوگا، اور شاید خدا نے مثال ان کو شہادت کا مقام کسی اور انداز میں دے چکا ہوگا، یوں سمجھ میں آتا ہے. لیکن بہرحال شمشیر سے شہید ہونا اور یا اللہ کی راہ میں خون بہانا شاید اس کی کوئی بہت بڑی فضیلت ایسی ہے جس کو کوئی مس نہیں کرنا چاہتا، اور سب کے سب چاہتے ہیں کہ اس مقام کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کریں. اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں قرار دیا. خدا و متعال کا احسان ہے، اس نے ہمیں پاکیزگی کے اس راستے کے اندر قرار دیا. پاکیزگی کا یہ راستہ کہ جس میں جس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، وہ سید الشہداء کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے اور سید الشہداء سے التماس کرتا ہے کہ مولا میری کمی کو برطرف کر دے. ہم نہیں مانوں اپنی زندگیوں کے کون کون سے مراحل گزار چکے ہوں گے. خدا کا کرم ہے، لطف خدا نے متعال کا کہ اس نے سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. اور جب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں خدا نے متعال قبول کر لے، تو نہیں معلوم کیوں سید الشہداء کے اس غلام کا ذہن میں آنے لگتا ہے. سید الشہداء کے لیے جان دینے والوں میں کچھ وہ تھے جو سید الشہداء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بنی ہاشم سے تھے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کا ایک نام تھا معاشرے کے اندر، ان کا ایک کردار تھا معاشرے کے اندر، اور وہ اپنے اس نام اور اپنے کردار کے ساتھ سید الشہداء کے لشکر کے اندر شامل ہوئے. لیکن اس لشکر کے اندر انتہائی پاکیزہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا معاشرے میں کوئی نام نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا، معاشرے میں کوئی لقب نہیں تھا، لیکن ان کی نیتیں اتنی پاکیزہ تھیں، اتنی پاکیزہ تھیں کہ خدا متعال نے ان کے پاکیزہ خون کو سید الشہداء کی تحریک کا حصہ بنا دیا، اور ان پاکیزہ انسانوں میں سید الشہداء کے وہ پاکیزہ صفت جون تھے کہ ایک موقع کے اوپر جب عاشور کا دن آیا، سید الشہداء نے جون کو بلایا اور سید الشہداء نے کہا کہ اے جون، ہم غلاموں کو سختی کے وقت کے لیے نہیں رکھتے، پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. اور اس کے بعد پھر سعید الشہداء نے فرمایا دیکھو جان ہم نے تمہیں آزاد کیا, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, اور تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس معرکے کے اندر جان دو. یہ جو لشکر ہے یہ جانتا ہے کہ تم غلامی کے عالم میں یہاں پر تھے, اگر تم باہر جاؤ گے تمہارے لیے کوئی متعارض نہیں ہوگا, تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. وہ جان گڑ گڑا اٹھے, کہا مولا میں ساری زندگی انتظار کیا تھا آپ کے گھرانے کی خدمت کی تھی, اور اس ساری زندگی خدمت کے پیچھے میں غلام ہوں, میرا کام یہی ہے کہ مجھے خدمت کرنی ہے, لیکن میری نظر میں یہ تھا کہ کبھی ایک دن آئے گا جب میرے مولا کو میری کوئی ضرورت پڑ جائے کہ میں شامل ہو جاؤں اس مقدس جدوجہد کے اندر. شاید میرا ذہن کہتا ہے, پتہ نہیں تاریخ میں جا کے چیک کرنا پڑے گا, وہ کہ شاید جان نے کبھی اپنے پرانے دور کے اندر رسول اللہ کے زمانے سے یا رسول اللہ کے خاندان کے زمانے میں کہیں پر کچھ سن لیا ہوگا کہ سید الشہداء پہ ایک ایسا وقت آئے گا. کہا میں تو ساری زندگی انتظار کر رہا تھا میرے مولا کہ ایسا ہی وقت آئے گا. فرمایا سید الشہداء نے جان تم کیا چاہتے ہو, کیوں جان دینا چاہتے ہو؟ عجیب جملات ہے. کہا مولا میں حبشی ہوں, میرا حسب نسب نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ جان دے کر اپنے آپ کو آپ سے متصل کرنا چاہتا ہوں. مولا لوگ مجھے حبشی کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں سے خوشبو نہیں آتی, میں جملہ نہیں کہہ پاؤں گا. اتنا پاکیزگی کے جذبات کا اظہار کیا جان نے کہ سید الشہداء جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کہہ رہے تھے تم چلے جاؤ, سید الشہداء نے جان کی قربانی کو قبول کر لیا. کہا جان تمہاری مرضی ہے. جان گئے, جان جب میدان کربلا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے رس پڑھا, اپنے اشعار پڑھے جس کے ذریعے سے اپنی شجاعت کو دکھانا ہوتا ہے, لیکن ان کی طبیعت میں امام حسین کی پیروی اور غلامی اس طرح سے آئی ہوئی تھی کہ شہادت سے کچھ دیر پہلے جو اشعار پڑھے وہ کیا تھے, کہا اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو, اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو, جو جان دینے کے لیے آئے ہیں ان کی جنگ دیکھو. اور اس کے بعد معرکہ کیا, جان زمین کے اوپر گرے. عزیزو ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے, مستند کے اندر بھی بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب زمین کے اوپر جان گرے تو شاید اصحاب نے سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جان کو اٹھائیں. سید الشہداء نے کہا نہیں, میں جاؤں گا جان کی طرف, خود جان کی لاشی کی طرف تشریف لائے. گویا اس وقت تک جان حیات تھے, ان کی زندگی میں رمق باقی تھی. سید الشہداء تشریف لائے. عزیز کیسے جملہ عرض کروں, بالکل جس طرح علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تھا. جان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور جان کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا. جان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی, اب جو دیکھا تو عجیب منظر دیکھا کہ میرے مولا تشریف فرمائے, آقا تشریف فرمائے, میرا سر ان کے دانوں پر. روایت بیان کرتی ہے کہ جان تھوڑا سا مسکرائے اپنے تقدیر کے اوپر کہ خدا تیرا شکر ہے, تو نے مجھے کیا مقدر نصیب کر دیا کہ امام حسین کے خون کے ساتھ میرا خون شامل ہو گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار, خدایا تجھے واسطہ جان کی اس پاکیزہ خون کا, ان کی اس عظیم الشان قربانی کا ہے. خدایا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دردناک مصائب کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.